الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال مولانا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام، علامات المؤمن خمس. درود بھیجئے محمد وآل محمد. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کے توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے، جب کبھی پروردگار متعال عظیم سعادت عطا کرے تو اس فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو جو پاکیزہ ترین رزق، جو شرف، جو منزلت، جو مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے، ہم سب کے شامل حال ہو سکے. بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ان پانچ مجالس کے لیے علیکم السلام. جس موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے کہ اس کے ذیل میں کچھ معروضات اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، وہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والا پیغام. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. وہ کیا پیغامات ہیں کہ جو مولا و آقا کی زندگی سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے فراہم کیے گئے ہیں، چونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جو مناسبت رکھتے ہیں مولا و آقا کے روز شہادت کے ساتھ. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال بہتر طور پر ہمیں امام عالی مقام کی سیرت سے اپنے آپ کو نزدیک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے مقدمتاً ایک روایت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید یہ روایت مکمل طور پر آپ نے سنی ہوئی ہو، میں فقط اس کا ایک حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث عنوان بصری، راوی کا نام ہے عنوان، بصرے سے تعلق ہے، اور چاہتے ہیں مدینہ میں امام عالی مقام امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد و آل محمد سے فیضیاب ہونا. دو سال سے مالک ابن انس کے سامنے زانو تلمذ کو طے کیا ہوا ہے اور عمر بھی بہت زیادہ ہے, سن رسیدہ انسان ہے, کہ ایک اہم پیغام ہمارے لیے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر, خواہ اس کا تعلق انسان کے بچپنے سے ہو, خواہ اس کا تعلق انسان کی جوانی سے ہو, خواہ اس کا تعلق انسان کے بڑھاپے سے ہو, انسان کو علوم اور دینی تعلیمات کے حصول میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس موقع پر چاہا امام عالی مقام سے فیضیاب ہونا. امام نے پہلے مرحلے میں بعض وجوہات کی بنا پر رد کر دیا. مسجد نبوی آئے, دو رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا طلب کی, اے پروردگار ان کے دل کو میرے لیے, ان کے دل میں میری محبت کو جگہ دے دے تاکہ میں ان کے علوم سے فیضیاب ہو سکوں. کہتے ہیں چند روز گزرے یہاں تک کہ ایک دن نماز عصر کے بعد دل تنگ ہوا اور میں نے چاہا امام عالی مقام سے فیضیاب ہونا. جا کر دق الباب کیا, القصہ مختصر, مجھے ملاقات کا شرف ملا. مولا نے سوال کیا تمہاری کنیت کیا ہے, میں نے جواب دیا ابو عبداللہ. امام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کنیت پر ثبات قدمی عطا کرے, یعنی تم واقعا اللہ کی بندگی کر سکو. کہا کس غرض سے آئے ہو؟ بیان کیا چاہتا ہوں آپ سے فیضیاب ہونا. اس موقع پر امام نے کہا کہ علم سیکھنے سے نہیں آتا ہے, علم وہ نور ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لے تو پروردگار متعال جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اگر اس میں زمینے کی فراہمی کو دیکھتا ہے تو یہ نور اسے عطا کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا اگر چاہتے ہو علم کا حاصل کرنا تو ان تین امور کا اہتمام کرو, ان کا خیال رکھو. ایک, بندگی کی واقعیت اور حقیقت کو اپنے وجود میں جلا بخشو. دو, علم کو طلب کرو عمل کرتے ہوئے. ہم بہت سارے مقامات پر شرکت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, علماء کرام کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے علم حاصل کر رہے ہیں. نہیں, امام پیغام دے رہے ہیں اگر واقعا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم اس وقت تک نور بنتا ہی نہیں ہے, اس وقت تک تیری ذات کو بلندی عطا کرتا ہی نہیں ہے جب تک مقام عمل میں نہ آ جائے. وہ علم کے جو انسان کے کانوں پر ٹھہر جائے وہ وبال جان ہے, کل کو خدا کی بارگاہ میں انسان کی پکڑ کا باعث بنے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان علم ہی حاصل نہ کرے, اس کی اور زیادہ پکڑ ہے. لیکن وہ علم کے جو انسان کی سماعتوں پر ٹھہرا رہے, توقف کیے رکھے, وہ علم خطرناک ہے, اسے انسان کو اپنی وجود کا حصہ بنانا چاہیے. واقعا ایسا ہی ہے, ہر مجلس سے اگر میں اور آپ جو کچھ بھی حاصل کریں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں تو یہ دو مہینے اور آٹھ دن بہت ہیں انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. تیسری اور آخری بات امام علی مقام نے فرمائی, اللہ سے طلب فہم کرو, انشاءاللہ پروردگار متعال تمہیں واقعی علم سے بہرہ مند کر دے گا. اس موقع پر عنوان بصری کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد, کھڑا ہونا میرا جملہ ہے, آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگے آقا اتنا بیان کر دیجئے بندگی کی حقیقت کیا ہے. عرض کر رہا ہوں ایک طولانی روایت ہے, میں فقط اس کا یہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا بندگی کی حقیقت تین چیزوں میں پائی جاتی ہے. ایک, توجہ فرمائیے, ایک بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. انشاءاللہ پہلی گفتگو ہے, بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, اس کے فوراً بعد میں نے کہیں اور بھی جانا ہے, تو لہٰذا آپ اگر میرا ساتھ دیں گے, کیونکہ بعض صاحبان ایمان یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سرعت سے جو ہے وہ بات کہی جاتی ہے, تو اگر میں آہستہ بات کہوں گا تو کیا کہہ پاؤں گا, وقت مکمل ہو جائے گا. تو آپ حضرات اس سلسلے میں تھوڑی سی مہربانی فرمائیے تاکہ آج کی حد تک جو مقدماتی گفتگو اور ایک عظیم پیغام مولا و آقا کی سیرت سے جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بطریقہ احسن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد والے. سوال کیا آقا یہ بیان کر دیجیے بندگی کی حقیقت کیا ہے, فرمایا تین چیزیں. نمبر ایک, جو کچھ بھی تمہیں اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے تم اسے اپنا مال نہ سمجھو, اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہیں سمجھو, نہ اپنی ذات کا نہ اپنے اطراف میں موجود اشیاء کا, کسی شے کا میں مالک نہیں ہوں. مگر غلام مالک ہوتا ہے, مگر عبد مالک ہوتا ہے, اپنی ذات کا مالک نہیں, اپنے اطراف میں موجود چیزوں کا مالک نہیں. یہ ایک. دو, جتنے بھی کام چلاتے ہو، کسی بھی شے تک پہنچنے کے لیے جو کوششیں کرتے ہو، جو تدبیریں اختیار کرتے ہو، کسی بھی کام میں اگر تمہیں نتیجے تک فراہمی مل جائے، اپنے آپ کو مدبر نہیں سمجھو، اپنے آپ کو ایڈمنسٹریٹر نہیں سمجھو کہ میں نے اس طرح سے منظم کیا تو یہ نتیجہ ملا. نہ نہ نہ، تیرا کام ہے کوشش کرنا. چاہے گا رب تو بگڑی بنا دے گا، اگر وہ نہ چاہے تو کتنا ہی کوشش کر لے کام بگڑتا ہی چلا جائے گا. تو لہذا اگر کام کے اختتام پر تجھے نتیجہ مل جائے تو یہ نہ کہے کہ میرے سبب سے یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے. کہا وہ تدبیر کرنے والی ذات وہ ہے، میرا کام کوشش کرنا تھا. اور تیسری اور آخری شے، تیرا ہم غم یہ ہو کہ میری زندگی اس طرح سے گزرے کہ جس طرح سے رب چاہتا ہے، جو اس کی جو عوامر ہیں اسے بجا لا، جو اس کے نواہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جا. عزیزوں، میں نے سوچا تو مجھے ملا، اگر اپنی زندگی میں ایک شے کو میں اور آپ بڑھا دیں تو روزانہ کی بیسس پر ہم اپنے ان تینوں عقیدوں کو ریفریش کر سکتے ہیں. ایک، میری ذات اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. میرا مال اپنا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے. دنیا میں مقام و مرتبہ میرا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے. میں مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں. میری ڈیوٹی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہیں استعمال کرنا. دو، اپنے امور میں اپنے آپ کو مدبر نہ سمجھے. تین، صبح سے شام اس کا ہم و غم یہ ہو، بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو پسند ہے. اس کام سے اپنے آپ کو کیوں بچا رہے ہو؟ اللہ کو ناپسند ہے. ایک عبادت عزیزان گرامی ایسی ہے کہ جسے اگر انسان بطریق احسن آداب و شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو بجا لائے تو یہ تینوں عقیدے اور یہ تینوں امور کے جس کے سبب سے انسان بندگی کی حقیقت کو پا لیتا ہے، انسان روزانہ کی بیسس پر ان تینوں امور کو اپنے وجود میں احساس کر سکے گا. اور اس عبادت کا نام ہے دعا، مناجات، رب سے گفتگو. جب انسان بارگاہ خدا میں آتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، یہ گڑ گڑانا بتا رہا ہے کہ میں فراموش نہیں کر چکا ہوں کہ میں عبد ہوں. یہ اس کا اس کی بارگاہ میں آ کر دعا طلب کرنا اور اپنے فقر کو اور اپنی ناداری کو اور اپنی احتیاج کو ذکر کرنا اس بات کا سبب ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے، اے پروردگار، کسی کام میں بھی اگر میں نتیجے تک پہنچا ہوں تو اپنے سبب سے نہیں ہوں، میں تو تیری ذات کا فقیر ہوں، میں تیری ذات کا محتاج ہوں. اگر تیرا آسرا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ سبت شب مسلسل انسان اس عقیدے کو دہراتا رہے، میری ذات اپنی نہیں ہے، میرے ارد گرد میں موجود وہ چیزیں جو مجھ سے منسوب ہیں وہ بھی میری نہیں ہے، اور جتنے امور میں مجھے کامیابی نصیب ہو رہی ہے میرے رب کے سبب سے ہے، تو شکر محسن، جس نے اتنا احسان کیا ہے اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ میں زندگی چونکہ اس کی عطا کردہ ہے اسی طریقے سے گزاروں جس طرح سے وہ چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر پہلی کیفیت تیرے اندر بڑھ جائے گی، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا. کیوں آسان ہو جائے گا؟ انسان یہ تھوڑی کہے گا یہ میرا مال ہے، بابا یہ اس کا عطا کردہ ہے، وہ کہہ رہا ہے فلاں جگہ پہ خرچ کرو، خرچ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ کہ اس کے لیے عالم دین جو ہے وہ بہت اچھی مثال جو ہے وہ اس کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں. بلند آواز سے درود بھیج دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعجل فرج. اس کی اچھی مثال کیشیئر ہے. ہاں، اس کے سامنے آپ چیک رکھ دو، بھائی 1,00,000 روپے، وہ آپ کو دے دے گا. دیتے ہوئے اس کو ذرا بھی پریشانی ہوتی ہے؟ کیوں پریشانی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ مال کو اپنا نہیں سمجھ رہا ہوتا. بابا کسی اور کا مال ہے، جا رہا ہے بسم اللہ، میں تو فقط واسطہ ہوں. تو اگر انسان اس پہلی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں واسطہ ہوں، اس کے ذریعے سے پروردگار کہہ رہا ہے بھائی فلاں صاحب کو اتنے پیسے دے دو، اب میں دے کر خدا کا شکر بجا لاؤں گا. بابا جو ڈیوٹی تھی میں سکون و اطمینان سے اسے بجا لے آیا، کیا پریشانی ہے مجھے دینے میں؟ لیکن پریشانی کب ہوگی؟ جب آپ کا اپنا مال جا رہا ہو. جب انسان اس مال کو اپنا سمجھ لے اب پریشانی ہوگی، نہیں دے گا. دوسری کیفیت، اگر انسان کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات رب کو قرار دے تو دنیا کی مصیبتیں اس پر سہل و آسان ہو جاتی. میرا کام ہے کوشش کرنا، اگر یہ مصیبت میرے نام عمل میں لکھی ہوئی ہے اور رب نے میرا انتخاب کیا ہے تو اس میں میرا بھلا ہے. ننھے ششماہے کو اپنے ہاتھوں میں لیے میرا مولا واپس پلٹ رہا ہے، یہ کہتا چلا جا رہا ہے بہت آسان ہے حسین ابن علی کے لیے اس مصیبت کو سہنا، اس لیے کہ اے رب تیری نگاہوں کے سامنے تو دیکھ رہا ہے. تو کائنات میں حسین کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، حسین سے محبت کرنے والا ہے. اپنی مخلوقات میں سے پروردگار متعال ہر ایک سے محبت کرنے والا ہے. اگر تیری محبت اس طریقے سے ہے بس حتمن اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے. کیونکہ اپنے امور کو منظم کرنے والا، ان کی تدبیر کرنے والا میں نہیں اور رب کی ذات ہے۔ بس پہلی کیفیت اگر انسان میں اجاگر ہو جائے، اللہ کی راہ میں دینا آسان۔ دوسری کیفیت اگر انسان کے وجود میں اجاگر ہو جائے، دنیا کی مصیبتیں انسان کو پریشان نہیں کریں گی۔ اور اگر انسان کی زندگی اسی میں گزرے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اسے بجا لاؤں، میرا رب مجھ سے کیا نہیں چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤں، تو پھر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحت کر سکے، میرے پاس یہ ہے اور آپ کے پاس یہ نہیں ہے، میں اس اعتبار سے آگے بڑھ گیا اور آپ اس اعتبار سے پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ پروردگار متعال کو یہ امور پسند نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، دعا اس عبادت کا نام ہے جو ان تینوں امور میں انسان کی مددگار ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کی مدد کرتی ہے۔ سورہ مبارکہ غافر یا سورہ مبارکہ مؤمن قرآن کریم کا 40واں سورہ ہے، اور جس کی آیت کا شمارہ ہے 60۔ پروردگار متعال فرماتا ہے وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو درجہ قبولیت پر فائز کروں گا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد رب کی جانب سے ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت کے بجا لانے سے اکڑتے ہیں، غرور و تکبر اختیار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، یہ ان قریب جہنم میں ذلیل و پست ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر عبادت کا اہم ترین مصداق دعا ہے۔ پس سمجھ میں آتا ہے دعا کا ایک قریبی ترین رابطہ ہے بندگی رب سے۔ یہ دعا انسان کو بندگی کے وظیفے کی بجا لانے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ نہج البلاغہ خطبے کا شمارہ ہے 121۔ صفین کا میدان ہے، آنے والے نے اعتراض کیا، کیا اعتراض کیا؟ یا علی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ حکمیت صحیح نہیں ہے، اور کبھی آپ ہی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو اپنا حاکم قرار دے رہا ہوں اپنی جانب سے، جو جا کر امیر شام سے معاملہ طے کرے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے افسردگی کا اظہار کیا اور فرمایا جو لوگ اپنے امام سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اپنے امام کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ صفین کا اگر آپ کو واقعہ معلوم ہو تو بعض لوگوں نے امام علی مقام کو مجبور کیا کہ بھائی قرآن نیزوں پر بلند کر دیے گئے، اب جنگ کو روک دیا جائے، وہ حالیہ کہ امام مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ نہیں جنگ کو جاری رکھا جائے، یہ امر آس کا حربہ ہے، فریب دینا چاہتا ہے تمہیں، جنگ کو جاری رکھو، علی کا ساتھ دو، امیر شام کے فتنے کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن ساتھ نہیں دیا گیا۔ امام کو مجبور کیا گیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم، ایک ایک فیصلہ کرنے والا آگے بڑھایا جائے۔ اب جب امام کو مجبور کیا گیا تو امام نے نہج البلاغہ میں چند مقام پہ فرمایا ہے جس امام کی اطاعت نہ کی جائے وہ امام کیا کر سکتا ہے، جب لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے وہ تنہا کیسے سسٹم کو تبدیل کر سکتا ہے، کیسے معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لہذا امام نے اس موقع پر حکمت کی جانب جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب ایک آپ سمجھ لیجئے جاہل جس کی نگاہ بہت پست ہے، آگے بڑھ کر امام پر اس طرح سے اعتراض کر رہا ہے، یا آپ کی کل کی بات صحیح تھی یا آج کی بات صحیح ہے، دونوں میں سے دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں کیا کروں، کل کی سچویشن کا تقاضا یہ تھا کہ تم میرا ساتھ دو، جب ساتھ نہیں دے رہے ہو تو اس وقت مسلمین کی مصلحت اسی میں ہے کہ ایک آدمی کو حکم مقرر کر دیا جائے، گرچہ اس میں بھی علی کا ساتھ نہیں دیا گیا جس کو مولا چاہتے تھے، مولا چاہتے تھے ابن عباس کو بھیجا جائے، لیکن امام کی بات نہیں سنی گئی، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا گیا، اور پھر قضیہ واضح اور آشکار ہے کہ کیا ہوا اور امرِ آس نے کس طرح سے فریب دیا۔ بہرحال اس موقع پر امام نے اس خطبے کو پیش کیا ہے، جس خطبے کے ابتدائی حصے میں امام نے اپنے قریب موجود افراد کی نسبت سے درد کا اظہار کیا ہے، ناراحتی اور غصے کا اظہار کیا ہے کہ تم کیسے علی کے چاہنے والے ہو، تم کیسے علی کے مددگار ہو، تم کیسے علی کو امام مانتے ہو جبکہ علی کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ عزیزو اسی خطبے کے انتہائی چند جملات میں امام نے اپنے کچھ بھائیوں کو یاد کیا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ میرے بھائی کہ جن کو جب دین مبین اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے دعوت پر لبیک کہی، قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل کیا، جب انہیں جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو جس طرح سے اونٹنی اپنے بچے کی طرف شوق سے خوشی سے آگے بڑھتی تھی، اس طرح سے یہ جہاد کے میدان میں آگے بڑھتے تھے، اگر جنگ کرنے کے بعد زندہ رہ جائے تو ان کے چہروں پر خوشی نہیں ہوتی تھی کہ ہماری جان بچ گئی، بلکہ افسردہ خاطر ہوتے تھے کہ کاش پروردگار متعال ہمیں بھی درجہ شہادت عطا کرتا
اور اگر درجہ شہادت مل جائے تو افسردہ نہیں ہو جاتے تھے، اس لیے کہ پروردگار متعالی اتنے عظیم مقام سے انہیں بہرہ مند کیا۔ اس موقع پر اذان گرامی توجہ کیجیے، اس موقع پر مولا نے اپنے ان چاہنے والوں کی چند خصوصیات کو بیان کیا، فرمایا روزہ رکھا کرتے تھے یہ لوگ، گریہ فرماتے تھے یہ لوگ، ان کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ہیں، اور ان کے ہونٹ، توجہ چاہتا ہوں، ان کے ہونٹ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے خشک ہو چکے تھے۔ تو عزیزو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو بندگی کے راستے میں جمع جمع کر قدم کرنے میں روزانہ کی بیسس پر لمحہ بہ لمحہ یہ دعا مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب بہرحال یہاں پر ایک المیہ ہے، نہج البلاغہ کا یہ خطبہ بیان کر رہا ہے کہ علی کا چاہنے والا، کہ امام نے فرمایا کب وہ موقع آئے گا، علی پیاسا ہے اپنے ان بھائیوں کی زیارت کو، اللہ اکبر، علی پیاسا، علی تڑپ رہا ہے کب مجھے اپنے ان بھائیوں کی زیارت نصیب ہوگی۔ ان کی دو صفتوں کو ملائیے اور اپنے معاشرے کو ذرا سا مدحوظ خاطر رکھیے، جب جہاد کی باری آتی ہے جان سے، مال سے، اولاد سے، مقام سے، مرتبے سے، تو ان کی کیفیت یہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی جانب لپک رہی ہے، یہ اس طرح سے میدان جہاد کی جانب جا رہے ہیں۔ اور جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی بات آتی ہے تو دعا مانگتے مانگتے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ پر سمجھ میں آتا ہے ان دونوں میں ارتباط ہے۔ والے کہ آج ہمارے معاشرے کو اٹھا کر دیکھیے، وہ جو اجتماعی ذمہ داریاں بجا لا رہے ہیں مسجد میں نظر نہیں آتے، عبادت کے مقام پر سابقین میں سے نہیں ہے، اور جنہیں پروردگار متعال نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ دعا طلب کر رہے ہیں، جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو ان کے قدم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ والی ہے کہ اگر کوئی صحیح معنی میں دین مبین اسلام کو سمجھا ہوا ہے تو رات کی عبادت اسے وہ طاقت عطا کرتی ہے جس کے سبب سے وہ میدان جنگ میں اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب تعجب کرنے والوں نے تعجب کیا تو مولا نے فرمایا یہ علی نے جسمانی طاقت سے در خیبر نہیں اکھاڑا ہے، یہ روحانی طاقت تھی کہ جو رات کی عبادتوں سے علی نے حاصل کی، اور جس کے سبب سے علی میدان جنگ میں اس قابل ہے کہ در خیبر اکھاڑ رہا ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کے کچھ آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں، اس کا ہمارے ہاں خیال نہیں رکھا جاتا، کہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اسی سلسلے میں چند معروضات پیش کیے جائیں گے۔ آج کی حد تک اس مقدماتی گفتگو میں بس اتنا ہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا دعا اہم ترین وہ عبادت ہے جو انسان کو بندگی کا ڈھنگ سکھاتی ہے، جو انسان کو بندگی کی راہ میں مددگار ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، بعض روایتوں کے مطابق دعا مخ العبادہ، مغز عبادت ہے۔ اب کھانے میں جب کوئی شے کھاتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں بھائی اس کا مغز لاؤ، یعنی جو اصلی ترین پورشن ہے انسان، کتنا فرمایا دعا مغز عبادت ہے۔ اگر نماز عبادت کا نام ہے تو اس میں سے جتنے حصے میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس کی جانب متوجہ ہے، یہ وہ مغز ہے۔ دعا صلاح المؤمن ہے، دعا مومن کے لیے سپر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیسے اس کے ذریعے سے انسان اپنے دشمن، عزیزو تنہائی میں مانگے جانے والی دعا انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان اپنے نفس اس دشمن باطنی سے بھی بخوبی طور پر لڑ پاتا ہے، اور اس دشمن ظاہری سے بھی لڑنے کی قوت اپنے وجود میں پیدا کر لیتا ہے۔ سخت ترین زمانہ ہے بعض علماء کرام، میں نے تو تاریخ کا اس طرح سے مطالعہ نہیں کیا، یہ بعض علماء کرام کا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانوں میں سے سخت ترین زمانہ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، میرے چوتھے امام کا زمانہ ہے، واقعی بہت سخت تھا، پر آشوب زمانہ تھا، حکومت وقت کی جانب سے سخت ترین پہرا تھا کہ کسی طرح سے امام اس قیام کی کرنوں کو پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امام نے کیا ذریعہ اختیار کیا مجھے بتائیے؟ دعا۔ اس دعا کے ذریعے سے امام نے عقیدہ پہنچایا ہے، اس دعا کے ذریعے سے امام نے اخلاق پہنچایا ہے، اس دعا کے ذریعے سے امام نے عمل پہنچایا ہے۔ ابن جوزی اہل سنت کے عالم دین ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ لکھ کر اس امام نے کائنات کے ایک ایک انسان پر حق استادی پیدا کر لیا ہے، اس لیے کہ جس کسی نے رب سے گفتگو کرنا چاہی ہے اسے گفتگو کا طریقہ سکھانے والی ذات کا نام ہے میرے چوتھے امام۔ کس قدر دور ہے عزیز و ظاہری اعتبار سے ابھی ہم اس کتاب سے، آئیے ان پانچ مجلسوں کی حد تک ہی صحیح اپنی قربت کو اس کتاب سے بڑھائیے اور دیکھیے کہ ہماری زندگی میں دعا کس قدر ہے۔ بہت ہی وسیع و عریض ٹاپک ہے عزیز و، یہ بارہا شاید آپ نے مختلف مجالس میں اس ٹاپک کو سنا ہوگا، میں فقط اس کے ان جسے کہہ سکتے ہیں شعبوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ دعا اپنی روح کھو بیٹھی ہے، لہذا اسی اعتبار سے جو ہے وہ کچھ معروضات آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ گرچہ امام کا کلام صحیفہ سجادیہ سے بڑھ کر ہے لیکن ابھی ہم انہی 54 دعاؤں پر فوکس کرتے ہیں، آئیے ان پانچ دنوں میں بڑا ہدف نہیں لیتے ہیں، فقط پانچ دعاؤں کی نسبت اپنے آپ کو قریب پہنچاتے ہیں۔ میں نے سرنامہ کلام میں ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث میں راوی کا نام ہے طاؤس ابن یمان، مولا کا چاہنے والا ہے، امام کا صحابی ہے، کہتے ہیں میں نے مولا کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب عزیزان گرامی مجھے معاف کر دیجئے گا، تھوڑا میرا بھی ساتھ دیں، درست ہے کہ یہ جو ہے وہ تقریر ایسے لمحات میں واقع ہو رہی ہوتی ہے کہ میں بھی آپ کو حق دیتا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، خستہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اس سلسلے میں کوشش کریں گے تو بہتر طور پر یہ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں گا۔ بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب جمعہ ہے، یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صل علی محمد و آلہ خیر الورا سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ مستحبات میں سے ہے کہ انسان توجہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے اور کیا مانگے اپنے لیے، بخشش کا سامان انشاءاللہ۔ صلی علی محمد وعجل فرجہ، وہاں سے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں، وہاں سے فیض جاری و ساری ہے، رکاوٹ عزیزوں ہماری جانب سے۔ آج کی حد تک گزارش کروں گا اس دعا کو، دعا کا شمارہ ہے 17، شیطان سے بچنے کی دعا، وسوسہ شیطانی سے کیسے اپنی حفاظت کی جا سکے۔ آج یہ وسوسہ شیطانی ہے جس کی بنا پر ہمارے گھر ان فسادات کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں، یہ وسوسہ شیطانی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ پستی کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شیطان سے بچنے کی دعا، اسے واقعا صحیفہ کاملہ ایسی کتاب ہے جو حق رکھتی ہے کہ انسان پڑھے استاد کے پاس، لیکن مفتی جعفر علیہ الرحمہ، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات میں اضافہ کرے، اردو زبان میں جو اچھی کاوشیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ کاوش ہے، اس گھر کو، اس کتاب کو اپنے گھروں کی زینت قرار دیجیے اور اسے جا کر نہیں رکھتے تو اسے جا کر خرید لیجیے۔ ہر دعا کے بعد اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک تشریح اور معروضات آپ نے پیش کی ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں 17 نمبر کی دعا، اس لیے کہ جس روایت کو پیش کرنے چلا ہوں ان پانچ دنوں میں ایک ایک ٹکڑا آئے گا۔ طاؤس ابن یمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں مومن کی پانچ علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ پانچ علامتیں ہیں۔ ایک، الورع فی الخلوتی، جوان، سن رسیدہ اور بچہ، مرد و زن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا فیصلہ کیجئے، اگر مومن کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے چوتھے امام کی سیرت سے سبق لینا چاہتا ہے تو فرمایا پانچ علامتیں، روزانہ ایک ایک علامت ذکر کروں گا۔ پہلی علامت، مومن تنہائی میں با تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لہذا انسان گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن اے جوان ذرا سا تنہائی میں آ جا، تو ہے اور حضرت ٹیلی ویژن لعنت اللہ علیہ، چونکہ جس کی برائی زیادہ بڑھ جائے وہ حق رکھتا ہے کہ اس پہ لعنت بھیجا جائے، چونکہ اچھا فائدہ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا میرے بھائی، تو رہ جائے اور لیپ ٹاپ، کیا کہوں علیہ الرحمہ، ہاں تو رہ جائے اور نامحرم، ہر مرد و زن، اور اب زمانہ ایسا آ گیا ہے ان لائنوں نے وہ کام کیا ہے کہ اب فقط نوجوان کی بات نہیں ہے، بوڑھا، سن رسیدہ، قبر میں پیر ہے لیکن اس برائی میں مبتلا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں باتقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہوتا ہے. تنہائی میں انسان سے کون سی خرابی متوقع ہے مجھے بتائیے؟ شہوت جنسی. اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے, ہم لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں, توجہ نہیں کرتے ہیں. روزانہ کی مجلس میں کچھ پیغامات ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس مجلس میں پیغام, شہوت جنسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. دیکھو عزیزو, اللہ نے جتنی بھی بھوک, جتنی بھی یہ کیفیات, جتنے بھی یہ غرائز ہمارے وجود میں رکھے ہیں نا, اس کے ذریعے سے پروردگار متعالی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آخرت سجائیں. یہی سبب ہے مرد و زن کو ایک دوسرے کی سکون کا باعث قرار دیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال اسی مقام مقدس پر میں نے پورا عشرہ اسی موضوع پر پڑھا تھا. نامکمل ہے مرد و زن ایک دوسرے کے بغیر, لیکن کس طرح سے تکمیل ہوتی ہے یہ رب نے طریقہ کار بیان کیا ہے. آج کی دنیا اسے کس طرح سے تکمیل کرنا چاہتی ہے اور اس بھوک کو کیسے مٹانا چاہتی ہے, اس میں انسان نہ صرف یہ کہ مکمل نہیں ہو پاتا بلکہ برباد ہو جاتا ہے. ایک پیغام بزرگوں سے, ایک پیغام جوانوں سے. بزرگوں سے پیغام ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جوان تنہائی میں اس کے پیر نہ پھسلیں, غافل نہ ہونے پائے, اس کی آنکھیں گناہ نہ کریں, تو اس کی بھوک کا اہتمام کر دیا جائے. کائنات کا رسول ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرماتے ہیں, عزیزو اگر ہم میں اپنے مولا پر, اپنے آقا کی بات پر یقین ہے تو ہمارے اقدامات بھی اسی اعتبار سے ہونے چاہیے, ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کوئی جوان نوجوانی کے عالم میں شادی نہیں کرتا ہے. ما من شاب بن, کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو نوجوانی کے عالم میں جلدی شادی نہیں کرتا ہے, مگر یہ کہ جو اس کا شیطان ہوتا ہے. بہرحال رحمان کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں اور ایک شیطان کے بھی چیلے ہیں جو لگے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے کہ کسی طرح سے اسے بہکا دیں. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی انسان شادی کرتا ہے نوجوانی کے عالم میں, عج شیطان ہو, چیختا ہے, چلاتا ہے, فریاد بلند کرتا ہے اس کا شیطان. اور بعض روایتوں کے مطابق اس نے اپنا دین بچا لیا مجھ سے, اور بعض روایتوں کے مطابق دو تہائی دین کی حفاظت کر گیا. آئیے اپنے جوانوں کے لیے اس طریقے سے کہ جس طرح سے اہل بیت نے چاہا. مولانا صاحب, فقر, اقتصاد, فائنینشل پرابلم, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس خاطر شادی نہ کرے کہ اسے فقر کا خوف ہو تو اس نے اللہ کی نسبت سے برا گمان باندھا ہے, سوئزن رکھا ہے اللہ کی نسبت سے. جس نے ابھی تک تیرے رزق کی فراوانی کی تھی, جس نے ابھی تک تجھے رزق پہنچایا ہے, وہ آج کے بعد کیوں نہیں پہنچائے گا؟ عزیزوں یہاں پر کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. بزرگ حضرات سے گزارش ہے اپنے جوانوں کے سلسلے میں کوشش کریں, اور یہ جو پڑھائی کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں حتیٰ لڑکیوں کی نسبت سے, بچیوں کی نسبت سے بھی آ گیا ہے, ایک جہت سے اچھا ہے اگر اس کی اس شادی کی نیڈ کو بر وقت پورا کر دیا جائے. لیکن اگر جس طرح سے جوان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے ہم, بچے کے ساتھ, اگر بچی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے کہ جب تک اس کی پڑھائی ختم نہ ہو, الامان الحفیظ. کہتے ہیں مولانا صاحب جب تک پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے اس کی شادی نہیں کریں گے. اے میرے بھائی, در واقع تو یہ کہنا چاہ رہا ہے جب تک اس کے پیر ٹوٹ نہ جائیں ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. پروردگار متعال فرماتا ہے. اب اس میں اور بہت سارے مسئلے ہیں, فقط پہلا جملہ, بہت سارے مسئلے ہیں, پرابلمس کیا ہے. ہم شادی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے معاشرہ تقاضا کرتا ہے. والے کے پروردگار متعال کہتا ہے دین کو مکمل طور پہ مجھ سے لو, پھر جب نوجوانی کے عالم میں آپ بچے کی شادی کریں گے, ٹھیک ہے شروع میں اس کو آپ کا سپورٹ چاہیے, تو جب ایک دیگر مومن بھائی کو میں اور آپ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, اپنے بچے کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج کے معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کھاتا پیتا باپ اگر اس کا بچہ بھوکا ہو اور دوسروں سے بھیک مانگتا ہوا نظر آئے تو سارا معاشرہ کیا کہے گا باپ کی نسبت سے؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا اور اولاد کے ساتھ یہ سلوک. آج اگر تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو عمیق کیجئے, گہرائی کے ساتھ دیکھیں, تو بہت سارے ماں باپ یہی سلوک اپنے جوان کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ بھیک مانگ رہا ہے کبھی انٹرنیٹ سے, کبھی ٹیلی ویژن سے, کبھی روڈوں پر گھوم کر, لیکن باپ اس کی بھوک پورا کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ پیغام تھا ماں باپ سے. اب آ جائیے جوان کے لیے پیغام. اے جوان, اے جوان, اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو تجھے کوتاہی کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. کیا کرے انسان؟ دو کام کرو عزیزو, اور کوشش کریں, انشاءاللہ امام مدد کریں گے. ماں باپ کے لیے بھی اولاد کے لیے بھی. جب اس کام کو بجا لانا چاہتے ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس دعا کی تلاوت کریں, خصوصیت سے اولاد کے لیے. 17 نمبر کی دعا شاید 5 منٹ 6 منٹ بھی آپ کے نہیں لے گی, اس کی تلاوت کریں. چند کام کریں. نمبر 1, اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں کی حفاظت. یہ وہ دو دروازے ہیں جہاں سے غلط فکر انسان کے مغز میں, انسان کے قلب و دماغ تک پہنچتی ہے. اگر انسان اپنی آنکھوں کی اچھے طریقے سے حفاظت کر لے, اگر اپنی سماعتوں کی اچھے طریقے سے حفاظت کر لے, بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. قرآن کریم کا واضح طور پر ارشاد ہے, اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو, خواہ مرد ہو یا خواہ زن. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ ارتباط, نامحرم کے ساتھ اختلاط اور تعلقات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور انسان احساس بھی نہیں کرتا ہے کب جو ہے وہ گناہ کا وسوسہ اور اس کا بیج اس کے قلب میں جگہ پیدا کر لیتا ہے. شیطان آہستہ آہستہ جگہ پیدا کرتا ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے, اپنی سماعتوں کی حفاظت کیجیے. پر کیا کریں, ٹیلی ویژن کے ساتھ کیا کریں میرے بھائی, آپ خود بتاؤ کیا کریں. اس وقت یہ جو ٹیلی ویژن ہم دیکھ رہے ہیں, ہاں مجھے بتائیے, یہ سڑے ہوئے کھانا, یہ بہت اچھی مثال دے رہا ہوں آپ کو, سڑے ہوئے کھانا کی طرح ہے اور آپ کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے, کتنا کھاؤ گے؟ اتنا کھائیے کہ جس سے جان بچ جائے, جب تک کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہ آ جائے. اچھے لوگ آگے بڑھے, اچھے ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ, اچھی تفریح کو, اچھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کو, جب تک سالے پاکیزہ انٹرٹینمنٹ فراہم نہیں, یہ اس وقت حرام ہے میرے بھائی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, آپ جائیے عالم دین سے پوچھ لیجئے کرائیٹیریا کیا ہے. ہر اس شے کا دیکھنا, ہر اس شے کا سننا کہ جس سے تیرا اخلاق خراب ہوتا ہو. بہت ہی صراحت سے آپ کی خدمت عرض کروں, جس سے انسان کی شہوت ابھرتی ہو. آج کل مستقل یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے, جو کرمینل ایکشنز ہیں, اس کو تصاویر کی صورت میں, کہانیوں کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے بتائیے انسان کو دیکھنا؟ اس لیے کہ آپ کی اس حس کو برے طریقے سے, اس بھوک کو پورا کیا جا رہا ہے. سکون اور اطمینان سے مرد و زن دیکھتے ہیں. یہ نہ دیکھو, آپ ان 5 دنوں کے لیے میرا ساتھ دو میرے بھائی, 5 دنوں کے لیے ٹیلی ویژن کو یا تو مکمل نہ دیکھو یا بہت کم دیکھو. آپ خود احساس کرو کہ اپنی زندگی میں چینج آ رہا ہے. وہ آپ جو حسین علی پر گریہ کر رہی ہے, وہ ہاتھ کے جو اپنے سینے پر بڑھ رہا ہے, اس کی اس پاکیزگی کو بہت سستے داموں ہمارا آپ بیچ دیتے ہیں. بس اے جوان, اپنی آنکھوں کی حفاظت کر, اپنے کانوں کی حفاظت کر. خوب سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے مولانا صاحب, میں آپ کو سبسٹیٹیوٹ بیان کرتا ہوں, علماء کرام بیان کرتے ہیں. ہیلتھ وائز اچھی ایکٹیویٹیز ہوتا کیا ہے, جوان کے پاس وقت بچ جاتا ہے. کسی طرح بھی کوشش کریں, جب تک کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی, حتی شادی کے بعد بھی آپ کے پاس وقت فراغت نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی وقت فراغت آئے گا انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. وقت فراغت نہیں ہو کیا کرے, کچھ اچھی ہیلدی سوشل ایکٹیویٹیز لے لیں, جسمانی کچھ ہیلتھ کلب جوائن کر لیں, کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جس سے آپ مصروف رہیں. رات کو جب گھر پہنچے اتنا تھک چکے ہوں کہ بس ضروری امور بجا لائیں اور سو جائیں. فرض یہ کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہاں میرے بھائی, پھر کہے گا مولانا صاحب باہر آپ نے خود نے فرمایا. دیکھ تو ہر آدمی مجلس سے اپنے کام کی بات لے کے اڑ جاتا ہے. او بھائی کوشش کریں کہ جو ہے وہ اہل بیت ہم سے کیا جاتا ہے, اول مجلس کو بھی لو, وسط مجلس کو بھی لو, آخر مجلس کو بھی لو, عالم دین سے سوال کرو, کتاب پڑھو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ایک جملہ لے کر مولانا صاحب نے یوں فرمایا التماس سے دعا. مرد اپنے کام کی بات لیتا ہے, خاتون اپنے کام کی بات لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیجیے, اس حضرت ٹیلی ویژن پر, اس حضرت لیپ ٹاپ پر, اس کمپیوٹر پر, یا تو اندرونی طور پر کوئی ڈیسک ٹاپ کی تصویر بنا دیں, جو کمپیوٹر کے ماہرین ہیں وہ, کوئی ایسی شے لکھ دیں جس سے آپ کا عقیدہ ریفریش ہو. دو عقیدوں کو ریفریش کریں. ایک, آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, میں ٹی وی پر خدا نخواستہ ایک برا منظر دیکھ رہا ہوں, سامنے سے میرا باپ آ جاتا ہے, کیا کرتا ہوں میں بتائیے, کیا کرتا ہوں؟ فوراً چینل چینج کر دیتا ہوں. کوئی ڈاکیومنٹری آ جاتی ہے, کوئی تلاوت آ جاتی ہے, باپ بھی بےچارا خوش ہو جاتا ہے, ماشاء اللہ میرا بیٹا, اسے کیا معلوم ہے کہ یہ ماشاء اللہ کیا کر رہا ہے. خوب, بس انسان کی یہ حس ہے کہ اس کے اندر حیا پائی جاتی ہے. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر اس ٹیلی ویژن سے اپنا رابطہ زیادہ رکھو گے میرے بھائی, تو یہ حیا کا عنصر ختم ہو جائے گا. یہ جانور بنا کے چھوڑیں گے مجھے اور آپ کو. ہمارے بزرگوں سے جا کے پوچھو, یہ کون سی مشرقی سے ثقافت ہے جو دکھائی جا رہی ہے, مجھے بتاؤ. چھوڑ دو دین, چھوڑ دو اسلام, چھوڑ دو ایمان, مذہب اہل بیت کو چھوڑ دو, یہ کون سی مشرقی ثقافت ہے کہ جس مشرق میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن ہم اور آپ, اتنا گناہ عام ہو چکا ہے کہ سکون اور اطمینان, یہی سبب ہے زندگیاں نہیں بدلتی. بس وقت فراغت اپنے لیے نہ رکھیں, اپنے آنکھوں اور اپنے کانوں کو حفاظت کیجیے, اور ایک مدد لیجیے اپنے عقیدے کے ذریعے سے، قرآن کریم کی اس آیت کو ٹیلی ویژن کے اوپر لگا دیجیے، جہاں پہ ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر لگا دیجیے، کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ انسان حیا کھاتا ہے نا، بڑی بڑی جو ہے وہ فریم بنا کے لگا دیجیے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے لکھیے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ کا رسول تجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ تیرے زمانے کا امام تجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ حیا کا عنصر جاگے گا اور انسان غلط منظر کی جانب قدم آگے نہیں بڑھائے گا. وگرنہ یاد رکھیے گا، مومن کا امتحان جلوت میں نہیں ہے، خلوت میں ہے. سب کے سامنے ہر ایک متقی اور پارسا ہے، لیکن جب تنہائی آتی ہے اس وقت سوال کیا جائے گا. خب کیا کرے؟ امام فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھو، اتنی خوبصورت دعا ہے عزیزو، اتنی خوبصورت دعا ہے، واقعا انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں، اے پروردگار، اے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا نمبر 17 کے بعد کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور مساعد کے چند جملات. مولا فرماتے ہیں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اے پروردگار، اس بات سے کہ شیطان جن چیزوں کو میری نگاہ میں خوبصورت دکھانا چاہتا ہے وہ مجھے خوبصورت نظر آنے لگے. اللہ اکبر. اور شیطان جن چیزوں کو میری نگاہوں میں بدصورت دکھانا چاہتا ہے وہ مجھے بدصورت لگنے لگے. ایک خاتون فیشنیبل لباس میں میرے سامنے آ جائے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ مجھے خوبصورت نظر آنے لگے. مولا فرماتے ہیں، دعا کرو اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ شیطان جن چیزوں کو میری نگاہوں میں خوبصورت دکھانا چاہتا ہے وہ مجھے خوبصورت دکھائی دینے لگے، اور جن چیزوں کو وہ مجھے بدصورت دکھانا چاہتا ہے وہ مجھے بدصورت دکھائی لگے. پھر ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں، اے پروردگار، اے پروردگار، اگر شیطان باطل کو میرے نگاہوں میں حق بنا کر پیش کرے تو تو مجھے وہ معرفت عطا کر کہ میں اس باطل کو دیکھ پاؤں اور پھر اس سے اپنی حفاظت کر سکوں. آخر میں فرماتے ہیں، اے پروردگار، دعا مانگیے، نہ یہ بھی دعا کے آداب میں سے کہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے کسی ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ خداوند متعال سے فقط اپنے لیے نہیں مانگنا ہے، ایک ایک فرد کے لیے جو آپ کے ارد گرد موجود ہے مانگنا ہے. پروردگار، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، اے پروردگار، جتنے مومن ہیں، جتنے تیرے چاہنے والے ہیں، ان سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. جب انسان اس طریقے سے زندگی بسارنے کی کوشش کرے گا، ممکن ہے عزیزوں کہ جب ظہور ہو تو مجھے اور آپ کو بھی مولا کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی جائے. اتنا آسان نہیں ہے زمانے کا امام کا واقعی سپاہی بننا. مانگیے انشاءاللہ. اگر جوان احساس کرتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر گناہ کیا تھا جس کی خبر سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے، تو آج ان مصائب کو پڑھتے ہوئے اپنے چوتھے امام کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں شفیع قرار دیجئے اور کہیے، مولا جس دین کی عظمتوں کے لیے آپ نے اتنی سختیاں اٹھائی، میں نے بھی بعض زندگی کے لمحات اور مراحل میں کوتاہی کر کے دین کی عظمتوں کو پامال کیا ہے. مولا کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور خدا کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جائیے. بارہ محرم کا دن تھا، مدینہ کوفہ کا شہر تھا، بلوہ عام تھا، مجمع اغیار تھا. ایسے میں لعین کی جانب سے حکم دیا گیا کہ سرحائے شہداء کو بڑھا دیا جائے. تقریباً عاشور کے آخری اوقات میں لعینوں نے سرحائے شہداء کوفے کی جانب پہلے بھیج دیے تھے. بس تقریباً ڈیڑھ دنوں سے کربلا والوں نے، انہوں سرائے کربلا نے اپنے والیوں، اپنی اولادوں کے رخ انور کی زیارت نہیں کی تھی. تقریباً ڈیڑھ دن کے بعد کوفے کا بازار ہے، مجمع اغیار ہے، اور ایسے میں سرائے شہداء آگے بڑھا دیے. عزیز و علامہ مجلسی بحر الانوار میں فرماتے ہیں، جیسے ہی زینب کبریٰ نے نوک نیزہ پر اپنے بھائی کے سر کو دیکھا، چوب محمل پر سر دے مارا، اور اس موقع پر کچھ بین، کچھ فریاد، کچھ مرثیہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے تلاوت کیا ہے. اس میں جہاں تمام اسرا کی مظلومیت کو پیش کیا ہے، وہاں حسین کے دو بچوں کی سختیوں کو یاد کیا ہے اور اسے امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک ننی سکینہ کی مصیبت پیش کی ہے اور ایک سید سجاد کی. قبل اس کے کس مصیبت کو پیش کروں،
آئی ہیں سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی ہے. خدا کا شکر بجا لائی ہے اگر حسین پر رونے کی توفیق نصیب ہے. خدا کا شکر بجا لائی ہے اگر فریاد بلند کرنے کی توفیق ہے. اس آنکھ نے جس نے اگر آج سے قبل گناہ کیے تھے آج رو کر گناہ کے سارے دھبے اس آنکھ سے مٹ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ آنکھ حق کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے. اب آج وعدہ کر کے اٹھی ہے انشاءاللہ یہ آنکھ آج کے بعد گناہ نہیں کرے گی, نہ محرم کی جانب آگے نہیں بڑھے گی, اتنا ہی پاکیزہ رہے گی تاکہ قلب مقدس امام زمان کی خوشی کا باعث بن سکے اور ہم اور آپ اس قابل ہو سکے کہ زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو سکے. کہتے ہیں مولا عزیز علیہ انر الخلق ولا ترا, ساری کائنات کو دیکھ پاتا ہوں تجھے نہیں دیکھ پاتا ہوں. عجب نہیں زمانے کا امام کہے میرے چاہنے والے جو آنکھ گناہ کرتی ہے وہ ہماری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی. پروردگار نہیں معلوم یہ زندگی کب تک وفا کرے, ہم اس قابل بن جائیں کہ یہ اعضاء و جوارح ویسے ہو جائے جیسے زمانے کے امام کا تقاضا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی الحسين وعلى أصحاب الحسين.
شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا اس کے جملات یہ ہیں عزیزو, مخاطب ہے حسین ابن علی سے اور کچھ یوں فرماتی ہے, یا اخی لو ترى علیا لدى الاسر مع اليتم لا يطيق وجوبا. بھیا حسین اگر اپنے بیٹے سید سجاد کو دیکھے جو یتیموں کے ساتھ ہے جس کے پاس کوئی طاقت باقی نہیں ہے, میرا سلام سید سجاد پر. عزیزوں یہ 12 محرم ہے, عصر عاشور سے 12ویں کے دن تک سید سجاد پر وہ مصیبتیں آئی کہ شہزادی یوں مرثیہ پڑھ رہی ہے. میں کہوں گا ابھی کوفہ سے شام کا سفر ہے, شام کے دربار و بازار ہے. یہی سبب ہے جب تک میرا مولا زندہ رہا اپنے بابا پر روتا رہا گریا کرتا رہا. شہزادی فرماتی ہے یا اخی کلما اوجعوہ بالضرب ناداک بذل یفیض دمعا سکوبا. بھیا حسین جب لئی کا تازیانہ سید سجاد کے لگتا ہے آنکھوں سے آنسو برآمد ہوتے ہیں. کیا کہہ سکتا ہے سید سجاد, شاید زبان میں طاقت گویائی بھی باقی نہیں رہی تھی, فقط آنکھیں آنسو بہا کر پیغام دیتی تھی. آخر میں شہزادی کے جملے عجیب ہیں عزیزوں, نہیں معلوم سید سجاد کے وجود میں کیا دیکھا. بھائی کے کٹے سر سے خطاب کر کے فرمایا یا اخی ضمہ الیک وقربہ وسکن فؤادہ المرعوبا. بھیا اسے اپنے سینے سے لگا لے, بھیا اسے اپنے قریب کر لے, شاید اس کے دل مضطر کو آرام مل جائے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما, جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان ایام کا واسطہ جو کہ اختصاص رکھتے ہیں چوتھے امام کی ذات سے, ہمیں علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی خصوصیت سے تیری کتاب سے, نہج البلاغہ علی کے کلمات سے, نہج الفصاحہ رسول اللہ کے کلمات سے اور صحیفہ کاملہ مولا و آقا کی ان دعاؤں سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجت لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت کی جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں جلد از جلد قبول مقبول فرما. پروردگار جو مریض ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے, دعائے صحت کی گزارش ہے محضر زہرا ڈاٹر آف شہید نظر کے لیے, اور اسی طرح سے بہت سارے صاحبان ایمان ذاکر اہل بیت
مولانا حیدر تراوی صاحب کے لیے اور اسی طرح سے دیگر افراد کے جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ننھے بچے کچھ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، شفا خانہ حسین کا واسطہ ہم سب کو امراض روحانی سے نجات عطا فرما، صاحبان ایمان کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام کی لعنت سے محفوظ فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہیں اولاد عطا کی انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار بچوں کی جہاں دنیا سوچتے ہیں ماں باپ، اسی طرح سے ان کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام کے سائے ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تیری بارگاہ کے اسیر ہے جلد از جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما، جنہیں درجۂ شہادت ملا ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما، پروردگار ہم سب کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے مقام و مرتبے سے، اپنی جان سے حسین ابن علی کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے درجہ شہادت عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی خصوصیت سے سرزمین کربلا کی زیارت بما معرفت عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پروردگار جو دشمن سے برسر پیکار ہے ان دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما، پروردگار سلسلے میں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم ترین ذمہ داری ان کے حق میں دعا کرنا ہے اور ظالمین کے حق میں بد دعا کرنا ہے، پروردگار اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس بانیان مجلس شہداء صلاح ابرار نیکوکار کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت فرما دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یا حسین یا حسین یا حسین